گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دارالافتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. دارالافتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی آخر تک سلسلے میں ساتھ رہنے کی نیت فرما لیجئے. انشاءاللہ علم دین کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, فرض حج کرو, بے شک اس کا اجر یعنی ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے, اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور, یہ حدیث پاک درود پاک کی فضیلت پر میں نے پڑھ کے سنائی ہے. اب اس میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ کنفیوژن ہو جائے, یا ویسے ہی کوئی سوچے اس حوالے سے, تو اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ فرض حج اتنے اتنے غزوات یا جو جنگیں ہوتی ہیں اسلام کے لیے لڑی جاتی ہیں اس کے برابر ہے, اور صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس سارے کے برابر ہے, تو کوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس پر حج فرض ہو, اس دفعہ ماشاء اللہ آپ بھی حاضری ہو رہی حج پر, تو کوئی یہ سوچے کہ چلیں درود پاک پڑھ لیتے ہیں, یا اس طرح کے اور بھی فضیلت والی حدیثیں آتی رہتی ہیں کہ اس کا ثواب اس کے برابر ہے, والدین کی زیارت کرنا اس کے برابر ہے, تو کیا کوئی یہ سوچ کر خدا نخواستہ کہ بھئی یہ تو ثواب برابر ہو جائے گا, تو اب یہ حج یا پھر کوئی اور عمل جس کی برابری بیان کی گئی ہو کسی بھی حدیث پاک میں, تو کیا یہ تقابل اس طرح کر سکتا ہے, یا وہ کام اپنی جگہ فرض یا واجب یا جو بھی ہے وہ رہے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. دیکھیں, حدیث پاک میں تو ثواب کی بات ہوئی ہے, رہا تعلق فرض اور واجب کا, وہ تو اپنی جگہ ہے,
ٹھیک ہے,
کہ جس پر حج فرض ہے تو حج فرض ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا, درود پاک پڑھنے سے تو فرض ادا نہیں ہوگا. ہاں, باقی جو حدیث پاک میں ثواب کا کہا گیا ہے, ثواب مل جائے گا. ثواب میں بھی فرق ہوتا ہے, جیسا کہ ایک شخص پورا قرآن پاک پڑھتا ہے اول سے آخر تک, اسے ہر حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں, ثواب ملتا ہے. اور ایک شخص یہ وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے, حدیث پاک کے مطابق جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو دونوں کے ثواب میں فرق ہے,
ظاہر کہنے میں ایک طرح کا لگ رہا ہے.
تو وہ جو پورا قرآن پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کا ثواب زیادہ, ہر کلمے پر ہر حروف پر جو اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی. اس طرح جو فرض حج کرے گا, کئی جو ہے وہ جو ارکان وہ ادا کرتا ہے, ہر چیز کا الگ ایک ثواب ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ وہ تو ظاہر ہے بالکل,
ٹھیک
ہے, جو جس پر جو فرض ہے یا واجب ہے وہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوگا, نہ کہ کوئی اور عمل کرنے سے ادا ہوگا,
ٹھیک ہے. اس طرح نہیں ہوگا کہ صرف ثواب کو پیش نظر رکھ کر عمل چھوڑ دیا جائے, ثواب اپنی جگہ اور اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور کثرت سے درود پاک پڑھیں, اور درود پاک نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملے گی, اور اس پر بیان کرنا ثواب بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے حاصل ہوگا. ایک کال اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں, جی چلائیے.
محمد شہباز انصاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, ایک کرایہ دار
وہ
قربانی اپنی کر سکتا ہے یا نہیں؟
کرایہ دار, اب یہ ہو سکتا ہے کہ کرایہ دار چونکہ عام طور پر اتنے امیر نہیں ہوتے, لیکن امیر بھی ہوتے ہیں, تو کیا حکم ہے؟
دیکھیں, قربانی تو ہر مسلمان بالغ مرد و عورت مقیم مالک نصاب پر واجب ہے, تو اس میں کہیں بھی اپنا مکان ہونا یا کرائے کا مکان ہونا یہ بیان نہیں کیا گیا,
ٹھیک ہے.
کئی ایسے ہوتے ہیں جو کرائے کا مکان ہوتا ہے لیکن مالدار ہوتے ہیں، مالک نصاب ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا مکان ہوتا ہے لیکن خود شریف فقیر ہوتے ہیں، زکات کے مستحق ہوتے ہیں. تو یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی. اب یہ دیکھا جائے گا یہ مالک نصاب ہیں یا نہیں، جو ہے ان کے پاس سونا چاندی نصاب کے برابر، 52.5 تولہ چاندی کے برابر، ضرورت سے زائد مال ہو یا کوئی سامان ہو جس کی مالیت پہنچتی ہو، تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نہ کہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے. ہو سکتا ہے اس حوالے سے ان کو کنفیوژن ہو کہ وہ حاجت سے زائد جس کا مکان ہے، کہ ایک شخص ہے اس کا حاجت کا مکان ہے، ایک سے زائد مکان ہو، اب وہ چاہے اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہو یا ویسے ہی رکھا ہوا ہو، خالی زمینیں ہوں، تو ان کی موجودگی میں جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی. لیکن ایک شخص خود ہی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو اس پر اگر وہ مالک نصاب ہے تو قربانی واجب ہوگی ورنہ نہیں.
ٹھیک ہے، مالک نصاب بھی بتا دیں اگرچہ ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں.
قربانی کا نصاب بھی وہی ہے جو زکات کا ہے، لیکن چند چیزوں کا فرق ہے. 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد رقم ہو یا اتنی مالیت کا حاجت سے زائد کوئی سامان ہو،
ٹھیک ہے،
تو جو ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. ضرورت سے زائد چیزوں سے مراد جیسے پہننے کے کپڑے حاجت کے ہوتے ہیں، مکان حاجت کا ہوتا ہے، گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں فریج وغیرہ استعمال کی چیزیں حاجت کی ہوتی ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. بعض اوقات کسی کے پاس خاص کر عورتوں پر کئی کپڑے ایسے ہوتے ہیں انسلے ہوئے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. تو اگر ان کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی.
جیسے اب عورتوں کے آرٹیفیشل جیولری، ایک تو سونا چاندی رکھا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ جو بھی بہت زیادہ رکھی ہوتی ہے اور بھی میک اپ کا سامان، تو کیا یہ چیزیں بھی ضرورت سے زائد،
جو بھی حاجت سے زائد چیزیں ہیں سب کو شمار کیا جائے گا، ان کا مجموعہ دیکھا جائے گا، اگر وہی نصاب کو پہنچتا ہے تو قربانی واجب ہوگی ورنہ
نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
یہ ہے کہ اگر کوئی کیا کہتے ہیں بیوی کو اپنی مکان دیا تو بولتے ہیں اچھا میری ماں، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟
جی حضور، یہ کیا بہار میں آتا ہے کیا اس کا؟
دیکھیں بیوی کو ماں کہنے سے تو طلاق واقع نہیں ہوتی اور اس سے نکاح بھی نہیں ٹوٹتا. البتہ بیوی کو ماں کہنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہو جائے گی، اس کی بیوی ہی رہے گی.
تو یہ کنفیوژن کیوں اس طرح کا؟ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بہن کہہ دیا، ماں کہہ دیا، تو یہ کوئی مسئلہ ہے تھوڑا سا اگر آپ اس کی
دیکھیں؟ عمومی طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا، وہ دوسرے الفاظ ہوتے ہیں زہار کے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، ماں کی مثل ہے.
ٹھیک ہے،
مخصوص ایک چیپٹر اس کے الفاظ ہیں، وہ کہے جائیں تو پھر جا کر وہ اس کا حکم لگتا ہے، ورنہ عام طور پہ ویسے ماں کہہ دیتے ہیں، بہن کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ کہنا جائز نہیں لیکن اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
ٹھیک،
کیونکہ اس لیے کہتے ہیں ماں کہہ دیا، ماں سے تو نکاح جائز ہی نہیں ہے، بہن سے تو اپنی سگی بہن سے تو نکاح جائز ہی نہیں.
ٹھیک ہے،
اس لیے ماں یا بہن کہہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا، نکاح نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک،
اور اس سے طلاق بھی واقع نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے، زہار کا لفظ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اس پر الحمدللہ ہمارے سلسلے موجود ہیں متعدد مرتبہ، اس پہ ہم نے باقاعدہ سلسلہ کیا. اب دعوت اسلام کی ویب سائٹ پر جو دارالفتا کا پورشن ہے وہاں پر جا کر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ زہار کے احکام آپ کو مل جائے گا. اسی طرح جو 63 روزہ فرض علوم کورس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چند سال پہلے ہوا تھا، اس کا جو ڈیٹا ہے اس کی میموری کارڈ بھی جاری کیا گیا، غالباً اس کی سی ڈی بھی نکلی. اسی طرح دعوت اسلامی کی امید ہے ویب سائٹ پر بھی ہوگا، اس کے اندر بھی الحمدللہ پورا اس کے حوالے سے ایک بیان کیا گیا، آپ اس کو بھی سن کر اس کے احکام سیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے یا معلومات لینا چاہیں تو دارالافتاء اہل سنت کے نمبرز پر آپ کال کیجیے، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رہنمائی مل جائے گی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ چلائیے.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ ہے، عمر رسیدہ ہے، وہ حج اور عمرے کے لیے ان کے لیے محرم ہونا لازمی ہے یا وہ قافلے وغیرہ میں رہنا پسند کرتے
ہیں؟ عمر رسیدہ عورتوں کے لیے بھی کیا محرم ضروری ہے؟
دیکھیں جس عورت کو شرعی سفر کرنا پڑے، چاہے وہ حج عمرے کے لیے ہو یا کوئی اور سفر ہو، شرعی سفر سے مراد وہی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہو، تو اس عورت کے لیے محرم شوہر یا محرم ہونا یہ شرط ہے. اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی چاہے کتنی بوڑھیا ہو، کتنی بڑی عمر کی عورت ہو، 100 سال کی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے بھی شرعی حکم یہ ہے کیا وہ شرعی سفر کرے گی تو اس کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا سفر کرنا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا. تو اسی طرح حج و عمرے کے لیے کوئی شرعی سفر کر کے عورت جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، جائے گی گناہگار ہوگی، اور بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر قدم پہ گناہ لکھا جائے گا. تو اس پر اس معاملے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ اب تو عمر اتنی زیادہ ہوگی اب پردے کا معاملہ نہیں ہے، حالانکہ شریعت نے ایسی کوئی قید لگائی نہیں ہے. اب حدیث پاک میں ممانعت آ گئی ہے، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں آئی، تو لہذا اس کے تحت جو ہے ہر عورت چاہے اس کی کتنی ہی عمر کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ شرعی سفر کرے گی تو ساتھ شوہر یا محرم ہونا یہ شرط ہوگا.
شرعی سفر کیا ہے یہ بھی آپ
کو وہی عرض کی تھی ابھی میں نے کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرے. اب ظاہر ہے اور ویسے بھی دیکھیں عمومی طور پہ سوال لوگ جب کرتے ہیں حج عمرے کی باری ہے، حالانکہ اس کا تعلق حج عمرے سے نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اس کا تعلق سفر سے،
کوئی سا بھی سفر ہو،
کوئی سا بھی سفر. اب چاہے اپنے پاکستان میں ہی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں،
ٹھیک ہے،
جیسے کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں، ظاہر ہے 90 کلومیٹر سے زیادہ ہے، یہاں بھی عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر کرنا اس کا جائز نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے،
شوہر یا محرم ہونا شرط ہوگا. تو اس کا تعلق سفر سے، حج عمرے سے نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
اب کوئی عورت مکے میں ہی رہتی ہو،
ٹھیک ہے،
مکے کی رہنے والی ہو تو وہ حج بھی کر سکتی ہے بغیر محرم کے، عمرہ بھی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کو وہ شرعی سفر اتنا کرنا نہیں پڑے گا،
ٹھیک ہے.
تو لہذا تعلق اس کا سفر سے،
صحیح.
تو عمومی طور پہ حج عمرے کے معاملے میں بڑی تھوڑا احتیاط کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن عام سفر کے بارے میں نہیں پوچھتے. گاؤں میں جانا ہو، پنجاب جانا ہو، جہاں وہ رہتے ہیں تو اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ بھیج دیں گے، کوئی آ رہا ہوگا تو اس کے ساتھ وہ آ جائے، حالانکہ اس کا وہ محرم نہیں ہوتا نہ شوہر ہوتا. تو اس کا تعلق سفر سے ہے، تو اس معاملے میں ہمیں ہر جگہ احتیاط کرنی چاہیے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
شرعی سفر جہاں بھی ہوگا، چاہے حج عمرے کے لیے ہو یا کہیں بھی ہو، ساتھ شوہر یا محرم ہونا شرط ہوگا،
ٹھیک ہے. حضور آپ نے فرمایا نا کہ عام طور پر نہیں پوچھتے، لیکن مدنی ماحول کی برکت ہے کہ جو ماشاءاللہ جو سیکھتے ہیں ان کے یہاں جذبہ ہوتا ہے، پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامی بھائی نے مجھے کال کی کہ وہ اسلام آباد گئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور ان کا واپس آنے ہی کا ارادہ تھا، لیکن آفس والوں نے ان کو کہا کہ مزید آپ رک جائیں یہاں پر، اور یہاں اسکول کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں بچوں کی. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں اسکول ایک عذر ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اسکول سے چھٹیاں تو نہیں مل سکیں گی، تو کیا اپنے بچوں کی امی کو بچوں کے ساتھ جو 5 سال اور 7 سال کی عمر کے ہیں بائی ایئر میں بھیج سکتا ہوں بغیر اس کے یعنی محرم کے، تو کیا اس طرح اجازت ملے گی؟
دیکھیں بچہ بھی اتنا ہو سمجھدار ہو اور قریب البلوغ ہو،
ٹھیک ہے،
بالغ ہونے کے قریب ہو، اس کی عمر جو ہے وہ 12 سال بیان کی گئی،
ٹھیک ہے،
کہ 12 سال کا بچہ سمجھدار، تو اس کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہے. اس سے چھوٹا بچہ ہو تو اس کے ساتھ شرعی سفر نہیں کر سکتے.
جو یہ بیان کر رہے ہیں تو ان کو بھی اجازت نہیں ملے
گی،
ٹھیک ہے. میسیجز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں، بڑا دلچسپ میسج ہے کہ قرآن پاک پڑھاتے ہوئے طالبات کو، یعنی بچیاں جب قرآن پاک پڑھتی ہیں تو غلطیاں کرتی ہیں، تو کیا اس وقت ان کے پارے پر قاعدے کے اوپر پینسل سے انڈر لائن کر سکتے ہیں، اور سبق جہاں ختم ہوتا ہے وہاں نشانی کے لیے نشان لگانا، کیا اس کی اجازت ہے؟
دیکھیں جائز ہے، لیکن بعض اوقات اتنا وہ کر دیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
بالکل عجیب سا محسوس ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت اگر نشان لگاتے ہیں، یہ نشاندہی کے لیے غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں تو شرعی طور پہ جائز ہے.
لیکن یہ اپنے ہی نسخہ ہے اس پر ہوگا، اگر وہ مسجد سے اٹھا کر یا کسی جگہ سے،
نہیں اپنے ذاتی نسخے پر ہی ایسا ہوگا،
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ملے گی. یہ ایک اور کال چلائیے گا.
میں فہیم بات کر رہا ہوں جدہ سے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے 2 سال پہلے ہم لوگ حج پہ گئے تھے 23 ذوالحجہ کو، تو ہمارے پر کیا تم واجب ہو گئے کہ نہیں، یہاں احرام نہیں باندھ کے گئے تھے؟
جی حضور، یہ وہاں رہنے والوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ تسریح کے مسائل ہیں، کچھ دیگر ہیں، اب وہ دم کے مسائل پوچھ رہے ہوتے، تو کیا حکم ہے؟
دیکھیں جدہ کے رہنے والے ہیں، یہ جدہ جو ہے وہ میقات کے اندر ہے،
ٹھیک ہے،
اور حدود حرم سے باہر ہے. تو میقات کے اندر رہنے والا اگر مکے میں حج یا عمرے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حل سے ہی حج یا عمرے کا احرام باندھے،
ٹھیک ہے.
اگر وہ نہیں باندھتا ہو بلکہ مکے میں آ کر باندھتا ہے تو اس صورت میں جو ہے اس پر دم لازم ہوگا، جو کہ حدود حرم میں ہی دینا ہوگا. اب انہوں نے واقعی ایسا کیا کہ عمرے کے لیے وہ آ رہے تھے یا حج کے لیے آ رہے تھے، کیونکہ جو میقات سے باہر رہتے ہیں حج عمرے کے لیے احرام باندھیں گے تو میقات سے باہر جو ہل سے باندھیں گے وہ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے باندھیں، اور جو شب مکے میں رہنے والا ہو تو حج کا احرام تو وہیں سے مانے گا مکے سے ہی، اور عمرہ کرنا ہو تو اسے بھی حدود حرم سے باہر نکلنا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے.
لہذا انہوں نے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، جو ان پر شرعی طور پہ لازم تھا کہ حل سے ہی حدود حرم سے باہر سے ہی احرام باندھنا تھا، لیکن انہوں نے اگر حرم میں آ کر احرام باندھا، حج یا عمرہ کر لیا تو وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں جو ان پر دم لازم ہوگا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دم دینا ہوگا. پچھلے سال والا دے سکتے ہیں
جی،
تاخیر
دم کے لیے دیکھیں بہتر یہ کہ فوری دے دیا جائے، لیکن اگر بعد میں بھی دے دیا جائے تو اس میں حرج نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن دینا تو ہے. البتہ اس کا جو گناہ ہوا ہے بغیر جو ہے جو ان کی میقات تھی بغیر احرام کے وہ آ گئے، تو اس صورت میں گناہگار ہوئے، ان پر توبہ لازم ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میسج یہ ہے کہ کیا اپنے موبائل کے اندر مدنی پنچ سورہ بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، اگر اس میں صورتیں ان کو آگے پیچھے کرتے ہیں؟
دیکھیں احتیاط یہی ہے کہ بغیر وضو جو ہے قرآن پاک کی آیات کو موبائل میں نہ چھوا جائے.
ٹھیک ہے،
اس میں ہے علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء اجازت دیتے ہیں اور بعض اس سے ممانعت کرتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت سے یہی کہا جاتا ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ جو وضو کر کے اس کو چھوا جائے، بغیر وضو نہ چھوا جائے.
قرآن پاک پنچ سورہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں. مدنی پنچ سورہ کا سوال پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر پنچ سورہ تو ویسے الگ سے ہی ظاہر ہے کہ پانچ سورتیں ہیں جو معروف عام طور پہ سورتیں لکھی جاتی ہیں، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ مزمل وغیرہ. اس کے علاوہ الحمدللہ بہت بڑا علم دین کا خزانہ ہے یہ مدنی پنچ سورہ، یہ آپ اس کو حاصل کیجئے. یا جیسا کہ موبائل کا لفظ بولا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پی ڈی ایف وغیرہ کے اندر بھی دستیاب ہوگا، تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا مکتبات المدینہ سے یہ ہدیتاً حاصل کیجئے، اور پھر پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کس قدر علم دین کا خزانہ شامل ہے، موجود ہے. انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد ہوں گے، ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہونا نہایت فائدہ مند ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ ضروری ہے، بہت ساری معلومات والی باتیں پتہ چلیں گی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی، چلائیے.
سید مدر انصاری راول پنڈی سے آتے ہیں، ہم نے یہ بتائیں جن کی پہلے فلائٹ مدینہ کی ہے، مدینہ کی جائیں گے وہاں قیام کرنے کے بعد جو مقصد ہے، کیا وہ حج کرام کا احرام مان سکتے ہیں یا ہم کو حج تمتع کرنا ہوگا؟ جزا کو اللہ خیر.
آمین آمین. جی
دیکھیں جو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، آپ کو جو ڈائریکٹ جو ہے یہاں سے مدینہ شریف جا رہا ہے حج کے دنوں میں، وہ حج کران کا احرام باندھتا ہے، یعنی حج کران وہ کہ حج عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھتا
ہے،
تو مدینہ شریف سے جو ہے وہ حج کران کا احرام باندھ سکتا ہے.
ٹھیک ہے، باندھا جا سکتا ہے. میسج یہ پوچھا گیا کہ کیا کالا کتا شیطان ہوتا ہے اور اس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے کوئی اسلامی طور پر جو کہا جائے بھی جو کالا کتا ہے وہ شیطان ہی ہوگا؟
دیکھیں کتا گھر میں رکھنے کے حوالے سے تو ویسی ممانعت ہے، ہاں واقعی حفاظت کی غرض سے ضرورت کے تحت اگر رکھا جا رہا ہے تو اس کی شرعاً اجازت ہوگی، ورنہ کتا پالنا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. کیا پیسے ادھار لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟
کی جا سکتی ہے اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور فی الوقت پیسے نہیں ہیں تو پیسے ادھار لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں، چلائیے.
نماز کے دوران آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں پر لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگوں پر کہتے ہیں نماز یا قیام میں یا تشہد میں یا رکوع میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پائنچے جو ہیں وہ اپنے فولڈ کر سکتے ہیں، پینٹ کے پائنچے نیچے سے اپنے فولڈ کر سکتے ہیں ٹیڑھیوں سے اونچے کرنے کے لیے، یا پھر شلوار کو جو ہے وہ فولڈ کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں برائے مہربانی وضاحت فرمائیے.
دو سوال انہوں نے پوچھے.
دیکھیں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ویسے تو مکروہ ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن اگر کوئی شخص اسے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ افضل ہے،
یعنی اس کی توجہ اچھی
توجہ رہتی ہے، خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، تو اس کے لیے افضل ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھے ورنہ آنکھیں بند کر کے نہ پڑھے.
ٹھیک ہے، آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے.
جی جی. اور دوسرا سوال انہوں نے پوچھا پانچیں فولڈ کرنے کے حوالے سے، تو پانچیں جو ہے وہ فولڈ کرنا وہ جائز نہیں، چاہے وہ نیچے سے اس کو فولڈ کیا جائے، یہ شلوار کو اوپر سے اڑتا جائے
سے یعنی،
تو کیونکہ حدیث میں اس کی آئی ہے ممانعت،
صحیح
کپڑا فولڈ کرنے کی ممانعت آئی ہے، تو نماز کی حالت میں جو ہے وہ کپڑا فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے.
ٹھیک ہے،
مکروہ تحریم مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کیا تو گناہگار ہوگا اور نماز لٹانا واجب ہوگی، تو لہٰذا بغیر فولڈ کیے ہی اوپر کیے جائیں.
ٹھیک ہے،
اگر نہیں ہوتا تو اس کو ایسے ہی رہنے دیا جائے.
ٹھیک ہے.
اور کوشش کریں کہ شلوار یا پینٹ وغیرہ ایسی سلوائی جائے کہ بغیر فولڈ کیے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو جائے. ویسے مردوں کے لیے سنت تو یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے نماز کی حالت ہو یا نماز کے علاوہ.
ٹھیک ہے. ویسے ہی پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے تو ایسا تو مشکل ہے کہ ہر وقت میں وہ, یعنی آپ نے فرمایا کہ عام حالات کے اندر بھی اوپر ہونے چاہیے. ویسے میں یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا گھر کے اندر مختلف شکلوں کے کھلونے رکھے جا سکتے ہیں, بھالو بلی اس طرح کے آج کل بہت سارے کھلونے
ایسے جس سے بچے کھیلتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو وہ کھلونے گھر میں رکھنا تو جائز ہے.
ٹھیک ہے.
باقی اگر شو پیس کے طور پہ رکھا جائے اس طرح کسی جاندار کا تو وہ جائز نہیں ہوگا. یعنی
ٹھیک ہے,
کسی جانور کا رکھا جائے تو وہ جائز نہیں ہوگا. ہاں, بچے جس سے کھیلتے ہیں جو ہے بالو وغیرہ ہوتے ہیں, گڑیا وغیرہ ہوتی ہے, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, پھینک رہے ہوتے ہیں, تو شریعت طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے.
اچھا, اس سے پچھلا جو سوال تھا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا, آپ نے فرمایا کہ خوشو خضو حاصل ہو تو بند کرے ورنہ کھولے, تو کھول کر کیا کرنی ہے, آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی طریقہ کار ہے؟
جو طریقہ کار ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نگاہ ہو, ٹھیک ہے نا, اتحیات میں بیٹھا ہے کہ گود کی طرف اس کی نگاہ ہو, سجدے میں ہے کہ ناک کی طرف ہو, تو جو ہے احکام کے جس رکن میں ہے کہاں اس نے آنکھیں رکھنی ہے وہیں رکھنی ہے. تو آنکھوں کو بھی بلا وجہ اس طرح پھیرنا یہ بھی مکروہ ہے.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے نا, تو
یعنی نیچے جھکا کر رکھیں, جھکا کر رکھیں, پھر وہ اپنی جگہ پر آ جائیں گی خود بخود.
جی
ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے.
یہ ہے کہ ہم نے بکرا پالا ہوا ہے, چھوٹا اور بچہ پالا ہوا, گھر کا سب بڑا ہو گیا وہ 2000 کا, تو اس کو ہم دیکھ کے جیسے بڑی پوکھرا میں بڑی ہیں, اس پہ اوپر کر کے ملا کے کوئی اور ہو سکتا ہے؟
جی بکرا پالا ہے, بیچ کر کوئی اور جانور.
ٹھیک ہے, اگر انہوں نے اس نیت سے جو ہے وہ بکرا نہیں خریدا تھا کہ اس کی ہم قربانی کریں گے, ویسے انہوں نے پالا تھا, تو اب یہ بکرا دو دانت کا ہو گیا ہے, جیسے سال کا ہو چکا ہے, تو اس کو بیچ کر یہ بڑا جانور لینا چاہتے ہیں, تو شریعت طور پہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, اس کو بیچ کر وہ بڑا جانور لے سکتے ہیں.
اور اگر قربانی ہی کے لیے پالا تھا انہوں نے,
قربانی کے لیے پالا تھا, تو اس میں دو صورتیں ہیں. اگر تو وہ شخص خود غنی ہے, صاحب حیثیت ہے, تو اس کے لیے بیچنا جائز ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر جو ہے وہ شریف فقیر ہے اور اس نے اس نیت سے جانور خریدا کہ میں اس کی قربانی کروں گا, تو اس پر لازم ہے کہ اسی جانور کی قربانی کرے, اب اس جانور کو بیچنا جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حلال جانور کی اوجڑی پکا کر کھا سکتے ہیں؟ کھائیں گے تو حلال ہی کا, لیکن اوجڑی کا حکم.
دیکھیں, اوجڑی کے اندر ہوتی ہے غلاظت.
ٹھیک ہے.
نجاست اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے, تو اس لیے علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے, اور سید اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے کہ کھانا اس کا گناہ ہے, شریعت طور پہ جائز نہیں.
ٹھیک ہے. چاند گہن کے وقت یا گرہن کے وقت حاملہ جو خواتین ہیں, پریگننٹ, کیا وہ کوئی کام نہیں کر سکتی؟
دیکھیے, شریعت طور پہ تو کوئی ممانعت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ایسی کوئی ممانعت شریعت طور پہ نہیں آئی.
اور وہ جو باہر نکلنے پہ اثرات ہونے کا ایک کانسیپٹ,
وہ الگ اثرات ہونا وہ الگ چیز ہے, لیکن شریعت طور پہ ایسا کچھ نہیں آیا کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو یا کوئی کام نہیں کر سکتی.
ٹھیک ہے.
بلکہ شرعی احکامات جو ہیں چاند گرہن کے وقت, سورج گرہن کے وقت جو نماز
پڑھنے کے حوالے سے,
تو بس استغفار کرنے کا حکم ہے, تو آدمی وہ کرے.
ٹھیک ہے. ٹھیک. ایک اور کال چلائیے. جی ان پر شاید مثال کے طور پر ان پر فرض نہیں اور یہ بھیج رہے ہیں, تو کیا ہو جائے گا؟
دیکھیں, جس پر حج فرض نہ ہو اور کوئی اور شخص اسے انہیں بھیج رہا ہو اپنے خرچے پر, تو ان کا اپنا حج ادا ہو جائے گا. کہ جو شریف فقیر جو جا رہے ہیں وہ حج فرض کی نیت کریں گے یا مطلقاً حج کی نیت کریں گے, تو ان کا اپنا حج ادا ہو جائے گا, فرض حج.
ٹھیک ہے.
کل کو اگر یہ خود صاحب استطاعت ہوتے ہیں
صحیح,
اور ان کے بعد یہ رقم آتی ہے, تو انہیں دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہوگا.
ٹھیک. اچھا, کوئی ایسے جاتا ہے کہ کچھ رقم اس کے پاس موجود ہے, کچھ ادھار مل گئی, کچھ کسی نے دے دی, تب بھی یہ والی صورت ہے کہ حج فرض ادا ہو جائے گا؟
جب ایک روپیہ بھی اپنا نہ ہو, کوئی بھیج رہا ہے اور وہ اپنے حج کی نیت کر رہا ہے, تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے.
دوسرا سوال یہ
پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ
مسجد کو جو لوگ پیسے دیتے ہیں,
ان پیسوں میں سے
امام صاحب کی
تنخواہ
دے سکتے ہیں؟
مسجد کے چندے سے امام صاحب کی, دیکھیں عرف یہی ہے کہ مسجد میں جو لوگ چندہ دیتے ہیں تو اس میں مسجد کی جو اخراجات ہوتے ہیں اس میں خرچ کیا جاتا ہے چندے کو, تو ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ مسجد کے چندے سے ہی امام مؤذن وغیرہ کی تنخواہ اجرت دی جاتی ہے، مشارہ دیا جاتا ہے، تو شرعی طور پہ جائز ہے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ خالد
محمود شاہپور سے، میرا سوال ہے کہ اگر سفر میں بھی پوری نماز پڑھی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟
دیکھیں، اگر جان بوجھ کے پوری نماز پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔
اچھا،
قصر جو ہے یہ لازم ہے۔
ٹھیک ہے،
کوئی بولے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چار ہی پڑھ لوں پوری،
ٹھیک ہے،
تو گناہگار ہوگا، اس سے ثواب نہیں ملے گا،
صحیح،
گناہگار ہوگا وہ، تو لہذا لازم ہے، ضروری ہے کہ قصر کرے۔ اگر پوری پڑھ لی ہے یا بھور کر پوری پڑھ لی ہے تو ایسی صورت میں نماز واجب العیادہ ہوگی،
دوبارہ پڑھنی۔ ٹھیک ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کتنا مال ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے، کتنا مال ہو؟
دیکھیں، اتنا مال ہو کہ وہ حج کی ادائیگی کر سکے،
ٹھیک ہے،
آنے جانے کا خرچہ اور پیچھے جو اس پر جو ہے گھر والوں کا نان و نفقہ لازم ہے وہ چھوڑ کر جائے، تو اتنا کہ آنے جانے وہاں رہنے کا خرچہ جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ کر سکے۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے سرکاری حج کے الگ ایک اماؤنٹ ہے، پیسے ہیں، پرائیویٹ کے الگ ہیں۔ اب جو سرکاری طور پر ہے وہ حج پہ جا سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ سرکاری طور پر ہی اس کو جانا ہوگا،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے نا، اور سرکاری طور پہ اگر اس کا نام نہیں آیا اور اتنی استطاعت ہے کہ پرائیویٹ بھی جا سکتا ہے تو پرائیویٹ طور پہ اس کو جانا ہوگا۔
ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں اور ملکوں میں اگر گورنمنٹ کا اور سسٹم ہے تو
جی بالکل، اس لیے میں نے رقم کی وہ نہیں بتایا،
ٹھیک ہے،
کمی بیشی تو ہوتی ہے، خود ہی پتہ تو چل جاتا ہے، معلومات ہو جاتی ہے کتنا خرچہ لگتا ہے، اب دیکھ رہے میرے پاس کتنا ہے،
ٹھیک ہے،
آسانی سے آنے جانے کا وہ کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
اس میں حج فرض ہوگا۔
ٹھیک ہے، دوسرا بھی سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ جانور کی ٹیل یعنی دم کھا سکتے ہیں، کھانے کی اجازت ہے اس کا جو گوشت ہے؟
بالکل کھا سکتے ہیں،
ٹھیک، اس کو ضائع بھی نہ کیا جائے۔ بعض دفعہ دیکھا ہے کہ بالخصوص بڑے جانوروں کی وہ کھال کے ساتھ ہی نکل جاتی ہے، لوگ اس کو منع کر رہے ہوتے ہیں، بعض تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، پسند
بک رہی ہوتی ہیں، لوگ خریدتے ہیں، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج
نہیں، کھایا جا سکتا ہے۔ جی، ایک اور کال چلائیے گا۔
میرے دوسروں کسی کے پاس قربانی کے لیے ایک جانور کے بیٹھے ہوں اور گھر میں افراد زیادہ ہوں تو کیا اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال کرنا تھا۔ دوسرا سوال یہ کرنا تھا، کیا قربانی جو والدین چلے جاتے ہیں دنیا سے ان کی بھی کرنا لازم ہوتا ہے، ہر سے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اپنے والدین کی؟
جی
دیکھیں، جو انتقال کر گئے ہیں ان کی طرف سے تو قربانی کرنا لازم نہیں ہے، ان کے سالے ثواب کے لیے کرنا چاہیں، ثواب پہنچانے کے لیے تو کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اسی کے بعد اتنے پیسوں کی ایک کی قربانی ہو سکتی ہے، سب کی نہیں ہو سکتی، تو دیکھیں ہر شخص پر اپنی ہی قربانی کرنا لازم ہے جبکہ وہ خود صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، اتنا مال ہو اس کے پاس، تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی ہی کر سکتا ہے تو کم سے کم اپنی تو کرے تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے۔ گھر میں اگر دیگر افراد ہیں ان پر بھی اگر قربانی واجب ہے تو ان پر بھی لازم ہے کریں، یا تو پھر اگر واجب ہے لیکن پیسے نہیں ہے تو قرض لے کے کریں، یا اپنی کوئی چیز بیچ کر کریں،
صحیح،
تاکہ ان کا جو واجب ہے یہ ادا ہو جائے۔
ٹھیک ہے، جھنڈیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، آج کل جھنڈیوں پر تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں بعض افراد کی، تو کیا ایسی جھنڈیاں اگر لگی ہوں چھت کے اوپر یا سامنے لگی ہو تو نماز پڑھی جا سکتی اس کمرے کے اندر، اس کا کیا حکم؟
دیکھیں، نماز تو پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کمرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جہاں تصاویر وغیرہ ہوں،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ ایسی تصویر نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو، یعنی پڑھنے والا گناہگار
مایا نہیں ہوتی،
مایا نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورے قد کی تصویر جو سامنے آویزہ ہوں تو یہ ایک صورت ہے کہ نماز مکروہ تحریمی ہونے کی، تو اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں وہ ہیں مکروہ تنزیہی کی، یہ بہتر ہے کہ نہ پڑھے لیکن نماز ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر عورت عمرے کے لیے گئی، یہ حج میں سوال بن جائے گا، پیچھے سے شوہر کا انتقال ہو جائے، اب عمرہ کر کے شوہر کے انتقال کے 15 دن بعد آئی تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہوگا؟ اور دوسرا میں یہ ایڈ کر لوں تو کیا اگر اطلاع ملے تو فوراً واپس آنا ہوگا عدت گزارنے کے لیے یا رکی رہے، کیا کریں؟
دیکھیں، کوئی عورت وہاں پہنچ گئی ہے، اب ظاہر ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، حکم تو یہ ہے کہ وہیں پر ہی عدت پوری کرے، لیکن ظاہر ہے قوانین کے حساب سے موجودہ دور کے جو ہے ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے جو ہے وہ مجبوراً جو ہے وہ آنے کی اجازت ہوگی کہ ادائیگی وغیرہ کرنے کے بعد، اسی طرح حج کے لیے چلی گئی ہے تو علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ حج کی ادائیگی وہاں رہ کر کر سکتی ہے، اس کے بعد اگر وہاں رہنا ممکن اور ٹھیک ہے، نہیں رہ سکتی تو اپنے محرم کے ساتھ واپسی آ کر اپنے ملک میں جو ہے وہ آ کر جو ہے اپنے شہر میں جس گھر میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی اس گھر میں جو ہے اپنے بقیہ عدت کے ایام پورے کرے.
ویسے عدت شروع ہو چکی ہوگی؟
عدت تو شروع ہو چکی ہے.
پابندیاں جو
ہاں وہ لازم رہیں گی سوگ وغیرہ کا سلسلہ، کیونکہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے چار مہینے دس دن عدت گزارنی ہوتی ہے، اگر عورت حمل سے ہو تو وضاح حمل تک عدت ہوتی ہے، تو یہ دن سوگ میں گزارنے ہوتے ہیں. یعنی کوئی بناؤ سنگار نہیں کرنا، زیب و زینت نہیں کرنی، ریشمی کپڑے نہیں پہننے، ایک سوگ کی طرح یہ گزارنے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ ساری پابندیاں اسی دن سے رہیں گی جس دن سے وہ شوہر کا انتقال
ہوا. وہاں کی کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی چار ماہ دس دن، ایسا نہیں کہ گھر پہنچے گی ایئرپورٹ سے گھر آنے کے بعد شروع ہوگی،
واپسی آنے کے بعد جو بقیہ دن رہ جائیں گے وہ دن. اب اس طرح
یہ معاملہ طلاق کی عدت میں بھی ہے، اگر کسی کو طلاق ہو جاتی تو وہ بھی شروع ہو جائے گی اسی وقت سے،
عدت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے.
سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وضو کرتے وقت اذان ہو جائے تو کیا وضو کرنا چھوڑ دیا جائے یا جاری رکھیں؟
اس صورت میں وضو کو جاری رکھیں،
وضو جاری رکھا جائے. ٹھیک ہے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سلسلہ یہاں موجود رہ کر سنتے ہیں، ان سے بھی ہم سوال لیتے ہیں. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی لڑکی کو شادی کے موقع پر اس کے والدین کی طرف سے جہیز دیا جائے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو قربانی کس پر واجب ہوگی؟ برائے کرم وضاحت فرما دیجیے.
دیکھیں، شادی کے بعد اپنی بیٹی کو جو ہے وہ جہیز دے دیا تو جہیز کی مالک تو وہ بیٹی ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جہیز کے سامان پر تو ظاہر واجب نہیں ہوتی قربانی. ہاں اگر جہیز کے سامان میں جو استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے جہیز کے سامان میں جو ہے فریج وغیرہ ہو گیا، پلنگ وغیرہ ہو گیا، صوفے جو استعمال کے ہوتے ہیں وہ تو حاجت کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کئی برتن وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے، سالہ سال استعمال نہیں ہوتے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. تو اگر جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں ان کی مالیت اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اسی عورت پر جس کو شادی میں جہیز ملا ہے اسی پر ہی قربانی واجب ہوگی.
ٹھیک ہے. ایک اور سوال طلبہ کی جانب سے وصول کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایسے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے قربانی کرنے کا جس کے کان میں سوراخ کر کے بسا ہوتا ہے ریور میں، کہ یہ کیا جاتا ہے سوراخ کیا جاتا ہے کانوں میں اور دھاگا ڈال کے پرچی لگائی جاتی ہے پہچان کے لیے، تو ایسے جانور کے بارے میں کیا ہو
ٹیگنگ کی جاتی ہے پہچان کے لیے، تو اب کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں، حکم تو یہی ہے کہ جانور جو ہے وہ مکمل عیب سے پاک ہو، معمولی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، کان میں سوراخ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کان میں سوراخ ہوا تو قربانی تو ہو جائے گی، البتہ مکروہ تنزیہ ہے، ٹھیک ہے نا، بہتر یہ کہ معمولی سوراخ بھی نہ ہو. ہاں البتہ یہ ہے کان بعض اوقات کٹا ہوا ہوتا ہے، اگر کان تو اتنا کٹا ہوا ہے کہ ایک تہائی سے زیادہ اگر کان کٹا ہوا ہوگا پھر تو قربانی نہیں ہوگی، اور ایک تہائی سے کم ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوراخ وغیرہ ہوتا ہے تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی ایک کال چلائیے.
جو شخص
اعلانیہ گناہ کرے تو کیا اس کی غیبت کرنا جائز ہے؟
دیکھیں، اب غیبت کس اعتبار سے کی جا رہی ہے دیکھا جائے گا نا. تو فاسق و فاجر کی برائی کرنے کا آیا ہے نا.
جی جی.
اگر وہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ لوگ اس سے بچیں،
اور وہ بھی اسی معاملے میں
ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو لوگوں کے پیسے دبا دیتا ہے، یہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو کوئی اس کو بتاتا ہے کہ یار تم اس سے جو ہے یہ بچ کے رہنا، تو اس نیت سے اگر کرتا ہے کہ لوگ اس سے بچیں پھر تو ظاہر ہے اس معاملے میں اس کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے.
اور ویسے اس کی غیبت کریں گے تو ظاہر اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ویسے کسی اور بات میں غیبت نہیں کر سکتے. غیبت کے بارے میں اگر معلومات حاصل کرنا چاہیں تو امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری تالیف غیبت کی تباہ کاریاں مایا ناز تصنیف کہہ لیجیے الحمدللہ، غیبت کے موضوع پر اس انداز سے لکھی جانے والی یہ واحد کتاب ہے، بالخصوص اس کے اندر غیبت کی مثالیں دی گئی ہیں مختلف عنوانات سے، یعنی کھیل کود میں غیبتیں، گاڑی کی غیبتیں، اشاروں سے کی جانے والی غیبتیں، اس طرح جتنے بھی انداز ہیں بچوں کے حوالے سے الحمدللہ بہت ساری مثالیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ غیبت کس انداز سے کی جا سکتی ہے، کس کس انداز سے لوگ کرتے ہیں اور اپنے اوپر بھی غور کرنے کا اس حوالے سے موقع ملے گا. مختلف زبانوں کے اندر الحمدللہ اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے, اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, اور 1800 سے زائد مثالیں جو غیبت کے حوالے سے الحمدللہ اس کتاب کا حصہ ہیں. آپ اس کو ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے. یہ کتاب بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر فری الحمدللہ ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے, پڑھی جا سکتی ہے, اور اس کو پڑھیں, شیئر کیجئے, دوسرے گروپس میں ڈالیے, انشاءاللہ بہت زیادہ ثواب کا خزانہ حاصل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کتاب المدینۃ العلمیہ کی کتاب اصلاح اعمال, یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے. حدیقہ ندیہ, حدیقۃ الندیہ یہ عربی کی ایک بہت ہی پیاری مشہور کتاب ہے. آپ اس کتاب کا جو ترجمہ اصلاح اعمال کے نام سے المدینۃ العلمیہ نے کیا ہے اس کو آپ ضرور بضرور خرید فرمائیے, اور اس میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں پڑھنے کو ملیں گی. امت کی اقسام, درود پاک کا بیان, کیا انسان فرشتوں سے افضل ہے, اہل بیت کون ہیں, کیا فرشتے بھی صحابی ہیں, آسمان و زمین کا تعارف, اور بہت کچھ الحمدللہ اس کتاب کا حصہ ہے. تو یہ بھی مکتبۃ المدینہ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ